الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال تعالى كما ورد في سورة الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذوالحجہ کی جو ابتدائی 10 دن یا 10 راتیں ہیں اس کی فضیلت حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا. ذوالحجہ کی یہ 10 راتیں جن کا تذکرہ سورہ فجر میں آیا, انشاءاللہ اس کی فضیلت بیان کریں گے. لیکن جو آج اصل موضوع ہے وہ ہے روح قربانی, قربانی کی اصل روح. اس اصل روح کے ساتھ جو قربانی کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی. پچھلے جمعے میں آ نہیں سکا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے, لیکن ارادہ یہی تھا کہ 2 جمعوں میں, پہلے جمعے میں عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت بیان کریں گے انشاءاللہ, اور پھر آج قربانی کے حوالے سے کچھ بات بیان کی جائے گی. تو مختصراً یہ کہ یہ چند آیات ہیں اور چند احادیث ہیں جس سے اس عشرے کی فضیلت واضح ہے. سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 اوقات کی قسمیں کھائیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والفجر, قسم ہے فجر کے وقت کی, ولیال عشر, اور 10 راتوں کی, والشفع والوتر, اور جفت کی اور وتر کی, طاق کی, واللیل اذا یسر, اور رات کی کہ جب وہ چل پڑے, یعنی تہجد کے وقت کی. حل فی ذالک قسم لذی حجر, ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں. ان قسموں میں یقین دلانے کے لیے آخرت کا بہت زبردست سامان موجود ہے, لہذا یہ 4 اوقات ہیں. اور مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ 4 بڑے برکت والے, بڑی رحمت والے, بڑی فضیلت والے اوقات ہیں, جس میں پہلی قسم کھائی والفجر, فجر کے وقت کی قسم. عام دنوں میں بھی فجر کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے, بڑا بہترین ہوتا ہے, زندگی کا آغاز ہوتا ہے فجر کے وقت. لیکن اس آیت کی تشریح میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تقی عثمانی صاحب نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ یہ فجر کا وقت خاص طور پر 10 ذوالحجہ کی فجر ہے, اس کی قسم کھائی گئی. ولیال عشر, اور 10 راتوں کی قسم. ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتیں جو الحمدللہ اس وقت ہمیں میسر ہیں. والشفع والوتر, اور جفت کی اور طاق کی. اس سے مراد بھی مفتی صاحب نے یہی بیان کی ہے کہ جفت اور طاق سے مراد 9 ذوالحجہ ہے اور 10 ذوالحجہ ہے. 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے اور 10 ذوالحجہ یوم النہار ہے, عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے. بعض فقہاء نے, بعض علماء نے بیان کیا اس سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے جس میں طاق اور جفت کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے. یہ طاق رات ہے, یہ جفت رات ہے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. اسی طرح آخری قسم واللیل اذا یسر, قسم رات کے آخری پہر کی خاص طور پر کہ جب وہ جانے لگے تہجد کا وقت. یہ چار اوقات اللہ تعالیٰ کی فضیلت حاصل کرنے, رحمت حاصل کرنے, برکت حاصل کرنے کے بڑے زبردست اوقات. تو اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں, ویسے تو 24 گھنٹے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق دے, لیکن بعض اوقات کچھ اوقات, کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ 10 دن, اس وقت پوری دنیا سے حجاج کرام الحمدللہ بیت اللہ میں جمع ہو رہے ہیں, تو یہ گویا پورے مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع ہے, عالمی اجتماع. اور بیت اللہ کی شان و شوکت ویسے تو ہر سال ہی رہتی ہے, ہر دفعہ رہتی ہے, لیکن خاص طور پر ان 10 دنوں میں وہ اپنے پیک پر ہوتی ہے, اپنے عروج پر ہوتی ہے. اور پھر حجاج کرام انشاءاللہ پیر کو, پاکستان کے وقت کے مطابق پیر کو منا میں جمع ہوں گے, اور وہاں سے پھر حج کے جو بھی مناسک ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. پیر کو 8 ذوالحجہ ہوگی, اسی طرح وہاں ہیں, سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں حجاج کرام منا میں جمع ہوں گے. منگل کو انشاءاللہ عرفات آئیں گے اور وقوف عرفہ ہوگا, اور بدھ کو وہاں عید ہوگی انشاءاللہ, 10 ذوالحجہ یوم النہار ہوگا, اور جمعرات کو یہاں ہوگی انشاءاللہ. تو یہ اوقات بڑے زبردست اوقات ہیں مسلمانوں کے اجتماع کے حوالے سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی. چند احادیث کا مفہوم بھی عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ موضوع پر آئیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا کوئی بھی عمل یعنی عبادات کے حوالے سے اتنا زیادہ فضیلت والا نہیں ہے جتنا زیادہ فضیلت والے یہ 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں. تو کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں آسانی سے, غیر حاجی رہتے ہوئے بھی ہم بڑی آسانی سے فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ اہم ترین عمل فرض نماز ہے. عام طور پر جب تذکرہ کیا جاتا فضیلت کا تو نوافل کا تذکرہ کیا جاتا ہے, نفلی روزہ رکھیں, صدقہ کریں, خیرات کریں, وہ سب اپنی جگہ فضیلت کا, لیکن اہم ترین عبادت کون سی ہے جس میں عام طور پر کوتاہی نظر آتی ہے؟ روزہ تو ہم رکھتے ہیں, رکھنا چاہیے. ابتدائی 9 دنوں کا روزہ فضیلت والا ہے, 9 ذوالحجہ کا روزہ تو بہت زیادہ فضیلت والا ہے. خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اتنا زیادہ فضیلت والا یہ روزہ 9 ذوالحجہ کا. لیکن ابتدائی 8 دن بھی بڑے اہم ہیں, ان کے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. اگر ہم حاجی نہیں ہیں تو پھر ان دنوں میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں, لیکن یہ نفلی روزے ہیں. نفلی عبادات کبھی بھی فرض عبادت کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. تو کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہوا؟ فرض نماز. اور نماز میں بھی کون سی نماز؟ ساری نمازیں اہم ہیں, لیکن کون سی نماز ایسے ہیں جس سے کسی انسان کا جائزہ لینا ہو کہ یہ نمازی ہے یا نہیں؟ تو اس کو صرف یہ دیکھا جائے, امتحان لینے کے لیے نہیں, باقاعدہ میں عرض کر رہا ہوں, ججمنٹ اپنا کیجئے بجائے کسی اور کے. کسی اور کا جائزہ لینا کہ وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, منافق ہے یا امام, یہ مناسب بات نہیں ہے. میں صرف ایک انالائز کرنے کا بات کر رہا ہوں, اپنے آپ کو جائزہ لیجئے. اگر فجر کی نماز باقاعدگی سے ہو رہی ہے, تکبیر اولا کے ساتھ ہو رہی ہے, نوافل میں سنت کا اہتمام کیا جا رہا ہے, تو باقی عبادات بھی انشاءاللہ بہتر انداز میں ہوں گی. لہذا نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں, صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی باقاعدہ, ان اوقات میں تکبیرات پڑھی جائیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. خاص طور پر 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا تو واجب قرار دیا گیا, لیکن ان دنوں میں بھی بہت سارے صحابہ کرام ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ بازاروں میں چلے جاتے تھے اور لوگوں کو تکبیرات پڑھ کے سناتے تھے کہ یہ عام دن نہیں ہے, یہ بڑے زبردست دن ہے کہ جس میں تکبیرات پڑھی جا سکتی ہیں. پھر حجاج کرام وہاں پر تلبیہ پڑھ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والحمد والملك. یہ تلبیہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں دلی دل میں, کچھ آرزو تو پیدا ہو کہ ہم بھی انہی کی طرح انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے تو عمرہ کریں یا حج کریں. لیکن حضور نے اس حوالے سے بھی ہمیں ترغیب دلائی کہ جس کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر بال اور ناخون وغیرہ نہ کترواائے. یہ اصل میں ترغیب ہے, کوئی لازم نہیں فرض عبادت نہیں ہے, ترغیب دلائی گئی ہے کہ ریزیمبلنس پیدا کی جائے, مشابہت پیدا کی جائے حجاج کرام کی طرح, جیسے وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں, وہ احرام کی حالت میں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں, تو ان سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے اگر یہ کام کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہے. ایک اور حدیث میں تو یہاں تک بھی اتنی ترغیب ہے, یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی اس وقت قربانی نہ کر سک رہا ہو, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے حالات اچھے نہیں ہوتے, فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ قربانی کر سکیں, تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ یہ کام کر لیں, یعنی بال نہ کتروائیں, ناخن نہ کٹوائیں, تو انشاءاللہ ان کو بھی قربانی کرنے کا اجر مل جائے گا. یہ ترغیب ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اسی ترغیب کے حوالے سے ایک اور بڑی سخت حدیث آتی ہے, وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ان دنوں میں قربانی کر سکتا ہے, آسانی سے قربانی کر سکتا ہے, چھوٹا یا بڑا جانور لا کر حصہ لے کر, لیکن قربانی نہیں کر رہا, تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عید گاہوں میں بھی نہ آئے. تو اب سوچ لیے ذرا کیا بات بیان کی جا رہی ہے, عید گاہ میں نہیں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی پھر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مسلمانوں کے اجتماع میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اس میں ترغیب ہے کہ اگر سہولت ہے, آسانی ہے اور صاحب استطاعت بھی ہیں, تو پہلی فرصت میں تو حج کیا جائے. پچھلے جمعے اس پر بات ہو چکی ہے الحمدللہ, صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں. اسی طرح مفتیان کرام سے یہ مسئلہ بھی معلوم کیا جائے کہ گھر میں تمام لوگوں پر قربانی واجب ہے کہ جن کے پاس اتنے پیسے ہیں, احناف کے نزدیک تمام افراد مرد عورت ان پر قربانی واجب ہے کہ جو قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے رکھتے ہیں, سرپلس ویلیو رکھتے ہیں کہ وہ قربانی کر سکیں, تمام گھر کے تمام افراد پر لازم ہیں. اہل حدیث حضرات کا نقطہ نظر یہ بھی ہے اور وہ حدیث کے مطابق بھی ہے کہ اگر ایک سربراہ گھر کا سربراہ کوئی قربانی کر لے تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. اب دونوں رائے موجود ہیں, دونوں رائے کے حوالے سے جو آپ کا مسلک ہے, جس پہ زیادہ دل ٹھکتا ہو تو اس پر عمل کر لیجیے, اس پہ بحث و مباحثہ نہ کیجیے. لیکن یہ اصل میں فتوے کی لینگویج نہیں ہونی چاہیے, یہ اصل میں محبت کا, اکرام کا, اتباع رسول کا اصل درس ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور ہر سال کی ترغیب دلائی, تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو قربانی اصل روح کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کی روح کیا ہے؟ دو آیات کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, دونوں بڑی اہم ہیں. سورہ حج کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 37. سورہ حج کا یہ رکوع پورا کا پورا مناسک حج بیان کر رہا ہے, کیسے حجاج کرام جا کر منا میں کیا کریں گے, عرفات میں کیا کریں گے, مزدلفہ کی رات کی کیا عظمت ہے, پھر منا میں خاص طور پر آخری تین دن جو گزارنے ہیں, رمی کرنی ہے, اس میں کیا کرنا ہے, پوری تفصیلات سورہ بقرہ میں بھی آئی ہیں, سورہ حج میں بھی آئی ہیں. لیکن کیونکہ میرے موضوع سے متعلق آیت نمبر 37 ہے, جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قربانی کی اصل روح بیان فرمائی. روح قربانی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ان قربانیوں کا جو اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے جاتے ہیں, ان کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, بلکہ جو چیز اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچتی ہے لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تقوی کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں. کَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا, تمہارے تابع بنا دیا. ایسے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں, ایسے خوفناک طاقتور بھینس اور نہ جانے بھیڑ طاقتور ہوتے ہیں, کیسے مسخر کیے ہوئے ہوتے ہیں, کیسے ان کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ خوش اسلوبی کے ساتھ, عمدگی کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں, ان کو خوشخبری سنا دیجئے. اللہ سے دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوبصورتی کے ساتھ عمل کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ایک اور آیت مبارکہ سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر آخر میں 10 منٹ میں بات کر لیں گے. بہت خوبصورت مقام ہے یہ سورۃ المائدہ کا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا. ان دونوں بیٹوں میں سے ایک کا نام حابیل آیا، ایک کا نام قابیل آیا. یہ آیت نمبر 27 ہے سورۃ المائدہ کی. اس آیت کریمہ میں بھی قربانی کی اصل روح بیان ہوئی ہے. کسی مسئلے میں دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف رائے ہوا. مسئلہ کیا تھا خود ہی پڑھیے، دلچسپ بات ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک حکم یہ دیا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو. حابیل جو تھے ایک جانور لے کر آئے، ایک بھیڑ لے کر آئے جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اس کو قربان کر کے پہاڑ پہ رکھ دیا. اسی طرح قابیل جو تھا وہ بھیڑ، وہ غلہ بانی کیا کرتا تھا، وہ پھل لے کر آیا، لیکن پھل گلے سڑے تھے کیونکہ دل کی آمادگی سے نہیں کر رہا تھا، کرنا پڑ رہا تھا اس کو، لہذا وہ گلے سڑے پھل لے کر آئے. دونوں نے وہاں قربانی پیش کر دی. اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی، دلچسپ بات ہے، کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی اس کی قربانی کو، چاہے وہ جانور ہو یا کوئی بھی شے، اس کو آگ جلا دیا کرتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کی آگ نہیں جلایا کرتی تھی. یہ علامت ہوتی تھی. لہذا دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی. بڑا دلچسپ مقام سورۃ المائدہ آیت نمبر 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے حق کے ساتھ، بامقصد. اس قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں نے قربانی پہاڑ پر رکھ دی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک ہی قربانی قبول ہو گئی. کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ قابیل کو شرمندگی ہوتی کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، میں نے دل کی آمادگی کے ساتھ نہیں کی تھی، اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی تھی. لیکن بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا، حسد کر کے، حسد کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر اپنے بھائی کا دشمن بن گیا. قال لاقتلنک، تو کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، تکبر، یہ جب دل میں بھر آئے تو انسان حقیقت کو دیکھنے کے باوجود، حقیقت کو سننے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتا. یہ ایسے خبیث قسم کی چیزیں ہیں جو انسان میں اگر پیدا ہو جائیں، کسی سے حسد ہو جائے، کوئی کینہ بھرا ہوا ہو، تکبر بھرا ہوا ہو، تعصب بھرا ہوا ہو، تو یہ انتہائی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے ٹھیک ہے، جو بات کرنے والا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک کی جا رہی ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا. میں کیوں نہیں مانوں گا؟ کیونکہ یہ میری جماعت سے نہیں ہے، میرے قبیلے سے نہیں ہے، میری قوم سے نہیں ہے، یا میرے موقف میں نہیں ہے. جو میرا موقف ہے اس کے خلاف یہ بات کر رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حق کی راہ سے روکتی ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانتا اور یہ احساس کرتا کہ میں نے صحیح بات نہیں کی، میں نے صحیح قربانی پیش نہیں کی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی، تو میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور بھائی کی قبول ہو گئی، بھائی نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، محبت کے ساتھ، صحیح پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کی تھی، تو تجزیہ کرنے کے بجائے، پازیٹو انالائز کرنے کے بجائے نیگیٹو ہو گیا. منفی جذبات کے ساتھ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. قتل کرنے کی ابھی دھمکی دی ہے، لیکن بھائی کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے. جو روح قربانی ہے وہ بھائی نے بیان فرمائی، جو قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قرآن میں آخری کتاب میں محفوظ کر دی ہم سب کی رہنمائی کے لیے. جب بھائی نے کہا لاقتلنک، کہ اے میرے بھائی میں تجھے قتل کر دوں گا، جواب سنیے ذرا حابیل کا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا اے میرے بھائی قربانی تو نے بھی پیش کی تھی، میں نے بھی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کی قربانی قبول فرماتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک متقین کی قربانی قبول فرماتے ہیں. تو ان دونوں آیات سے حاصل کلام کیا ہے؟ دونوں آیات سے حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں جو بھی چیز پیش کی جائے وہ تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ان قربانیوں کا، جانوروں کا، نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے. اب دلچسپ میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. بعض اوقات لطیفے کے انداز میں بات کہی جاتی ہے جو بڑی لطیف ہوتی ہے، لطیف میسج ہوتا ہے. ہمارے عام طور پر قربانی کا گوشت کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ قربانی سے پہلے ایک بڑا سا ڈیپ فریزر خریدا جاتا ہے، اگر خریدا نہیں جاتا تو اس کو رینونیٹ کروایا جاتا ہے۔ ڈیپ فریزر کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں گرمی میں۔ لہذا تین حصے ہونے چاہیے قربانی کے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ قربانی کے گوشت کے پہلا حصہ جو بہترین حصہ ہوتا ہے، گوشت کے بہترین حصے، ہڈیوں کے بہترین حصے، وہ ڈیپ فریزر کے اندر والے حصے میں رکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا پہلا حق اپنا ہوتا ہے، لہذا پہلا رکھ دیا گیا۔ دوسرا حصہ کس کا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ تو بیوی بچے رشتہ دار ہوتے ہیں، بیوی بچے رشتہ دار ہیں نا، دوسرا حصہ بھی گائے کا اندر چلا گیا وغیرہ۔ اور تیسرا حصہ کس کا ہونا چاہیے؟ غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، یہ ترتیب یہی ہے۔ تو ہم سے بڑا غریب کون ہوگا؟ لہذا تینوں کے تینوں حصے ڈیپ فریزر میں۔ اب اس کو ریورس کر لیجئے، سب سے بہترین حصہ کس کو دیا جانا چاہیے؟ میں سوال کر کے اس لیے رکتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے۔ سب سے بہترین حصہ اس گائے کے یا جو بھی قربانی ہے اس کے گوشت کے تین برابر حصے کیے جائیں۔ پہلا حصہ احترام کے ساتھ، عزت نفس کو مجروح کیے بغیر، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ ہے روح قربانی۔ ہمارے محلے میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم، دیکھا بھی گیا ہے کہ غریبوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائیں، اور لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہیں غریبوں کی، ایک لمبی لائن ہے اور تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے، غیر مناسب طریقہ۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے باقاعدہ حصے کیے جائیں اور کسی غریب، مسکین، محتاج، بیواؤں کے گھروں میں جا کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے کہ جو واقعتاً غریب ہیں اور ان کا حق ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے، جو سارے سال گوشت نہیں کھا پاتے۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے رشتہ داروں میں بھی ہیں، محلے والوں میں بھی ہیں، اطراف کی بستیوں میں بھی ہیں، خود جا کر دے کر آئیے، اور عزت نفس کو مجروح کیے بغیر، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وہ ان کا حق ہے جو اللہ پاک نے رکھا۔ پھر رشتہ داروں کو بھی تقسیم کیا جائے۔ رشتہ داروں میں ان رشتہ داروں کو نہ دیا جائے جن کے گھر میں پہلے ہی قربانی ہو رہی ہے۔ ایسے کئی رشتہ دار ہو سکتے ہیں دور دراز کے بھی کہ جن کے گھر میں قربانی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ فائنینشلی کرائسس میں ہیں، وہ نہیں کر سکتے، ان کو دیا جائے، اور تیسرا حصہ خود بھی رکھا جائے۔ تو بہرحال قربانی کے گوشت کا تذکرہ آ گیا۔ اب آئیے ذرا روح قربانی کیا ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قربانی کی اصل روح، جو قربانی کو قبول کروائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، وہ تقویٰ۔ لہذا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، اس کا ایک ظاہری گیٹ اپ بھی ہوتا ہے، ظاہری ایک گیٹ اپ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق چہرہ بھی ہو، سر بھی ڈھپا ہوا ہو، لباس بھی ہو، گفتگو کا انداز بھی تقوی کا، یہ ساری چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یعنی تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے، احساس کا نام ہے، فیلنگز کا نام ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا محسوس کیجئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ہم اس چیز کا مراقبہ کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کر لیا کریں، خاص طور پر نماز پڑھتے وقت یہ احساس کر لیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر یہ احساس طاری ہو جائے نا، باخدا ہماری نمازیں بہتر ہو جائیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، جب پوچھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کیا ہے، تین سوالات کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، بڑا خوبصورت جواب ہے نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ احسان یہ ہے، کلائمیکس یہ ہے دین کا، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر اس کو نہ دیکھ سکو، جیسے ممکن نہیں ہے اللہ کو دیکھنا، ایک کیفیت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہر وقت تاری ممکنات میں سے نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ احساس تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ لہذا اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، زندگی کا کوئی بھی گوشہ اس پر لے آئیے، اس پر تاری کر لیجئے، تقوی اختیار کرنا کیا ہے۔ زبان کا تقوی کیا ہے، زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بنے. اور حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے. زبان کی کھیتی ہے, اور تقوی کے برخلاف کیا جو زبان میں آ رہا بولو, سب کہہ دو. واٹ نان سینس, سب کہہ دو, کیا ساری باتیں کہنے کی ہوتی ہیں؟ تم ہی تو ہو دنیا ہے دل والوں کی, جیسے چاہو جیو. یہ ساری بکواس آج ہمارے معاشرے میں سمجھائی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی ہے, اور اس کے بہت زیادہ ہی فیکٹس ہوتے ہیں, بار بار ایک ہی بات دیکھی جا رہی ہے, سنی جا رہی ہے. تو مہرحال محسوس یہ ہوا کہ سب باتیں کہنے کی نہیں ہوتی, ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی, ہر بات پر عمل نہیں کیا جاتا. تقوی یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے بات کریں, سوچ سمجھ کے عمل کریں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ہر آن تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے اسپیسیفکلی تقوی قربانی کے حوالے سے. تقوی کیا؟ قربانی کے حوالے سے تقوی کا پہلا حاصل یہ ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہوں, اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے. جیسے میں نے عرض کیا حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ وہ جس بھیڑ سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہو چکا ہے, اپنی محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو. محبوب ترین چیز کیا تھی؟ 100 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, جب ایک بیٹا ہے, بعد میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں بی بی سارا سے, پہلے حاضرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام, اور انہی کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا حج قربانی. یہ سارا عظیم جو داستان ہے, یہ داستان عظیمت ابراہیم اسماعیل اور بی بی حاضرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے. صحیح کیا ہے بیسیکلی؟ جو عمرے اور حج کے درمیان صحیح کریں گے حجاج کرام, وہ اس ماں کی بے قراری ہے. کبھی محسوس بھی کیا ہے اس بات کو؟ ایک بے قرار ماں, بے چین ماں اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس کیفیت کو محسوس کیجئے جب صحیح کر رہے ہوں. جب صحیح کے دوران خاص طور پر دوڑنا ہوتا ہے, وہ اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ جو بی بی حاضرہ کی کیفیت تھی, تب وہ قبول ہوگا. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. تو ان کا طواف جو ہے اصل میں 7 چکر ہیں بی بی حاضرہ کی سنت. اور کیسے قبول کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ واقعہ یہ تاریخ انسانی کا اہم ترین واقعہ ہے, جب ماں کی آہو بکا دین ان دیئر قبول ہوتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز جلدی سے ہو جائے. آج کا نوجوان کیا چاہ رہا ہے؟ آج کے نوجوان کا جو ٹیمپرمنٹ لیول ہے کہاں پہنچا ہوا ہے؟ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ ڈگریاں وگریاں حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے, کمانا شروع کرو, فری لانسنگ کرو, 9-10 کا اسٹوڈنٹ ہو, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا, اور آن لائن پیسے کماؤ, ڈالر کماؤ. یہ کیا ضرورت ہے اتنی محنت کر کے ڈگری حاصل کرنے کی؟ یہاں تک ہمارا ٹیمپرمنٹ صبر کا پہنچ چکا ہے. اسی طرح عبادات اور دعاؤں کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ اٹھایا اور دعا قبول ہونی چاہیے. دعائیں ایسے قبول نہیں ہوتی, دعائیں ڈکٹیشن نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے, جب جہاں جس کی جیسے چاہے دعا قبول کرے. لیکن بعض تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ دعائیں فوراً بھی قبول ہوئی ہیں, اور اس کی بہترین مثال بی بی حاضرہ کی دعا ہے. جب وہ دعا کرتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے, کیسے اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمایا. زم زم کہتی رہی, ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ پانی کا جو چشمہ نکلا تھا وہ اس لیے تھوڑا ہی تھا کہ وہ رک جائے, وہ تو قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی نشانی ظاہر ہوئی. ایسی دعائیں بھی قبول ہوئیں. پھر ابراہیم کی دعا کا تذکرہ کر لیتے ہیں, جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں بوڑھے باپ اور جوان بچہ, دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب دونوں ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں پر تعمیر فرما رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم سے قبول کر لے, یقیناً تو سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور آپ خود بتائیے 4000 سال, 4000 سال ہو گئے یہ دعا ہوئی, اور کیسے قبول کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس کا شاہکار دیکھنا چاہتے ہیں تو بیت اللہ کو دیکھ لیجئے. آج بیت اللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ آباد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. دعا کس کی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نیتوں کا اخلاص, اعمال کی قبولیت کے لیے شرطیں لازم. حدیث مبارکہ اہم ترین حدیث, تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. لہذا اخلاص نیت کے ساتھ چھوٹا جانور بھی ہو, جتنے فائنینشل آپ کے ریسورسز ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اگر جانور قربان کیا جائے تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب بھی ہوگا, مغفرت کا ذریعہ بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوگا. لیکن اعمال میں ایک اور بڑی خطرناک شے ہے اور وہ ہے ریاکاری, دکھاوا. لہذا شیطان ایک تو ہمارا دشمن اس طرح سے بھی ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے نہیں دیتا, نیک اعمال سے روکتا ہے. جب وہ اس کی کوشش کامیاب نہیں ہو پاتا کہ وہ نیک اعمال, تو نیک اعمال جب کرنے لگتا ہے انسان اللہ کی توفیق سے, تو نیک اعمال میں ریاکاری, دکھاوا, تکبر, عجب, حسد پیدا کر دیتا ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک اعمال وہ ہیں کہ جو پبلکلی کیے جا رہے ہوتے ہیں, اس میں دکھاوا ریاکاری پیدا ہو سکتی ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا کر اس طرح توجہ دلاؤں گا. مسند احمد کی حدیث, حضور نے فرمایا من صلی یورائی فقط اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال گھر میں پڑھنی چاہیے, افضل نمازیں, تہجد کی نماز گھر میں ہونی چاہیے اور دیگر نوافل, لیکن فرض نماز تو بہرحال مسجد میں ہی پڑھنی ہے نا, اس کے لیے تو اور کوئی دلیل ہی نہیں سوائے اس کے کہ مردوں پر مسجد پہ فرض ہے. مسجد میں آ کر لازم ہے کہ اللہ یہ کہ بیمار ہو جائے اور کوئی وجہ ہو. اب مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو دکھاوے کے چانسز تو ہیں, لیکن فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنی ہے, اسی لیے نوافل گھر میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. زیادہ طویل قیام کریں, رکوع کریں, سجدہ کریں تاکہ دکھاوا نہ ہو. حضور نے فرمایا من تصدقہ یرائی فقط اشرکا, جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن سام یرائی فقط اشرکا, جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. اب آپ خود تجزیہ کیجئے, قربانی میں دکھاوا ریاکاری کا فیکٹر شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر شامل ہے. بہت سارے لوگ قربانی اس لیے بھی کرتے ہیں, کیا کریں قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یقین کیجئے بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے قربانی کیوں کر رہے ہو, اللہ کی رضا کے لیے, سسرال والوں کے کہنے پر, بچوں کی خواہش پر. ایک بہت بڑا حصہ ہمارا بچوں کے کہنے میں بھی کرتا ہے, یار بچے ہیں چاہتے ہیں کہ کوئی جانور آئے. اور سن لیجئے, جانور بچوں کے کہنے پہ تو آتا ہے, اس کو چراتے بھی بچے ہیں, لیکن یہ سب سے سینسیٹیو ایکٹیویٹی ہے. کل رات میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا تھا, دو اتنے تگڑے تگڑے جانور, چھوٹے چھوٹے بچے لے کے گھوم رہے ہیں. اب وہ جانور کسی وقت بھی بدک سکتا ہے, وہ اترتے وقت بھی بدک جاتا ہے بعض اوقات, وہ جانور جانور ہے, لیکن اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے یہ نہیں, خاص طور پر بچوں کی. بچوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا یہ جانور کیسا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے بچوں کو رسی دینے, لیکن اکثر و بیشتر کیا کریں, آیا ہے بچوں کے لیے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر بچوں کے لیے لائے ہیں تو پھر بچے ہی چرائیں گے, کھلائیں گے, پرائیں گے. تو یہ کس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے؟ اس میں دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا, خوبصورت سے خوبصورت, فربا سے فربا جانور ہو. اب یہ باریک, بالکل باریک سا فیکٹر ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو انشاءاللہ یہ اللہ کی یہاں قربانی قرب کا ذریعہ بنے گا, اور دکھاوے کے لیے ہے تو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. البتہ اس میں ایک اور نازک چیز جو تھوڑی توجہ طلب ہے, وہ کیا ہے, قربانی کرنے کے بعد اس کی آلائشیں کیسے ڈسپوز آف کی جانی چاہیے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہی ہے باخدا, ورنہ آپ عرب ممالک جائیے اور بھی دیگر ممالک جہاں پر مسلمان نہیں بھی رہتے ہیں قربانی کرتے ہیں, بہت بہترین نظام ہوتا ہے. جانوروں کی آلائشیں آپ کو کہیں پر بھی پڑی ہوئی نہیں ملیں گی, لیکن قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنے, آلائشیں سڑکوں میں پھینک دیتے ہیں. کہ ہمارا کام تھوڑا ہی ہے, کے ایم سی والوں کا فلاں کا کام ہے. بھائی جو قربانی کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آلائشوں کو بہت مناسب طریقے سے ڈسپوز آف کریں. اگر وہ سڑتی ہیں, اس کے آلائشیں ادھر ادھر پڑتی ہیں, تکلیف ہوتی ہے نمازیوں کو, اور مسلمانوں کو تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک عمل کر رہے ہیں بہت بڑا عمل اور گناہ کبیرہ کے ساتھ کر رہے ہو تو کیسے قبول ہوگا؟ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح روح کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کی روح لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے ان قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ کے ہاں تم میں سے جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے. تقوی کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کا جانور قربان کیا جائے. اب 10 ذوالحجہ کو سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ حدیث کے مطابق 10 ذوالحجہ کو بنی آدم کا سب سے بڑا عمل جو سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے وہ اللہ کی راہ میں جانوروں کا خون بہانا ہے. لہذا افضل یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے. اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کا اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جانور قربان کرنا بہت بڑی بات ہے نا. ہاتھ کہاں پر ہوتا ہے؟ لوگوں کو ڈر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے سے ایک جذبہ پیدا ہوگا قربانی کا تو جب اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہوئے قتال کا مرحلہ آئے گا جیسے صحابہ کرام کی زندگیوں میں آیا بدر میں احد میں عذاب میں حنین میں تبوک میں تو کافروں کی گردن اڑاتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے گا. سنت نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. لہذا وہ سنت وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں اکثر و بیشتر. عام طور پر وہ سنتیں جو نسبتاً آسان ہیں ٹھیک ہے اس پر بھی عمل کر لیا جائے ثواب ملے گا. لیکن ایک ایسی سنت نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری زندگی کی ہے. آپ نے لوگوں کو دعوت ایمان دی دعوت توحید دی دعوت و تبلیغ کا کام کیا پھر دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو افراد مسلمان ہوئے ان کو منظم کیا ان کا تزکیہ کیا ان کی تعلیم کی ان کو ایک بنیاد مرصوص بنایا ایک بڑی زبردست جہاد اور جماعت بنائی اور اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہوئے کافروں کے خلاف باغیوں کے خلاف نافرمانیوں کے خلاف جنگ بھی کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. مدنی صورتیں پڑھ لیجئے مدنی صورتوں میں تو اکثر و بیشتر جہاد اور قتال ہی کا تذکرہ ہے. غزوہ بدر سورہ انفال پڑھ لیجئے غزوہ احد سورہ آل عمران پڑھ لیجئے غزوہ احزاب سورہ احزاب پڑھ لیجئے صلح حدیبیہ فتح مکہ پڑھ لیجئے غزوہ تبوک غزوہ حنین سورہ توبہ پڑھ لیجئے. اکثر و بیشتر جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. اللہ سے دعا ہی کیجیے اللہ پاک ہمیں پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث سن لیجیے حدیث سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے. حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احیا سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ سے دعا کر لیجئے اللہ پاک یہ قربانی یہ روزہ یہ حج یہ زکوٰۃ یہ جہاد یہ قتال یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.